الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يدع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دین اسلام کا سب سے مرکزی نقطہ عبادت ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو پورے دین کا محور ہے، اور پورا دین اسی لفظ کے ارد گرد گھومتا ہے. عبادت ہی جن و انس کی تخلیق کا باعث ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا حکم دیا گیا ہے: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلوں کو بھی، تاکہ تم بچ سکو اس عبادت کے ذریعے جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے اور اس کے غضب سے بچ سکو. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے: یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے وقت نکال اور فراغت کی گھڑیاں اور فراغت کے لمحات نکال، تاکہ اس میں میری عبادت کر سکے. یہ اشارہ نوافل کی طرف ہے، نفل عبادت کی طرف، ورنہ جو فرائض ہیں جیسے پنج وقتہ نماز ہے، یہ تو ادا کرنا فرض ہے. کوئی بھی مصروفیت ہو اور جیسا بھی وقت ہو اور جو بھی کیفیت ہو، یہ نمازیں وقت پر ادا کرنا فرض ہے. عبادت کا دورانیہ پوری زندگی پر محیط ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہے جب تک یقین نہ آ جائے. یقین سے مراد موت ہے. موت کو یقین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے یقینی آنا ہے، ہر شخص پر آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر سے مخاطب ہے کہ واعبد ربک، اپنے رب کی عبادت کر موت کے آنے تک. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض الموت میں تھے، اور حتیٰ کہ آپ کی ٹانگوں سے دم نکل چکا تھا اور کمزوری تھی اور نقاہت تھی، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کے بیچ میں سہارا دے کر لائے جاتے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک زمین سے گھسٹ رہے ہوتے تھے، چلنے کی طاقت نہ ہوتی تھی، اور ایسے میں بھی آپ مسجد میں آتے اور نماز ادا کرتے. تو یہ عبادت کی حقیقت ہے. یہ پورے دین کا محور ہے اور مرکز نقطہ ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. تبھی سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کا اقرار اور اعتراف ہے کہ ایاک نعبد، یا اللہ ہم خالص اور خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں. یعنی صرف اللہ رب العزت کی عبادت، اور اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ دین کی بنیاد ہے اور انبیاء کرام کی دعوت کا محور ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، اور ہر رسول کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت سے بچو، ہر غیر اللہ کا انکار کر دو، ہر غیر اللہ کی نفی کر دو. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان سے سوال کیجیے، ان سے پوچھیے کہ کسی نبی کی دعوت میں غیر اللہ کی عبادت کا کوئی تصور تھا؟ اتنے سارے انبیاء میں سے کسی نبی نے غیر اللہ کی دعوت دی؟ یا کسی نبی کی دعوت میں غیر اللہ کا کوئی ذکر، کوئی نام موجود تھا؟ آپ سب سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام سے پوچھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ لیجئے، جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے پوچھ لیں. اور یہ پوچھنا بذریعہ قرآن ہے. قرآن پاک انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ ہے. قرآن پاک نے سابق انبیاء کی دعوت کو بیان کیا ہے، اور قرآن سے یہ بات واضح ہے کہ ہر نبی کی دعوت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 300 کے قریب کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، ان تمام کتب اور صحیفوں کی جو دعوت ہے یا جو مضامین ہیں وہ سارے کے سارے قرآن پاک میں موجود ہیں. اور قرآن پاک کے سارے مضامین سورہ فاتحہ کے اندر مجتمع ہیں اور اکٹھے ہیں. اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یہ پورے قرآن کی ماں ہے. اور سارے قرآن کے مضامین اسی سے متولد ہوتے ہیں اور خارج ہوتے ہیں. اور یہاں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تھوڑا سا اضافہ کیا ہے اور یہ فرمایا ہے، اور درست فرمایا ہے، کہ سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں سمٹ آئے ہیں، ایاک نعبد، یا اللہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. گویا ایاک نعبد ایک ایسی حقیقت ہے جو پورے دین کی اساس ہے, اور پورا دین سمٹ کر اس جملے کے اندر موجود ہے. صرف ایک اللہ کی عبادت کا تصور, کیونکہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, بلکہ عبادت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر وہ قول, ہر وہ عمل, ہر وہ حرکت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ عبادت ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ, کہ عبادت ایک بڑا جامع لفظ ہے, بہت ہی جامع لفظ ہے, اور یہ نام ہے ہر اس قول کا, ہر اس عمل کا, خواب و عمل ظاہری ہو یا باطنی ہو. تو یہ نام ہے ہر اس قول و عمل کا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, کسی بھی مقام پر, کسی بھی وقت میں جو کام, جو عمل, جو بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسے انجام دینا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کیا ہے, اس تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اور وہ انبیاء کی دعوت ہے, وہ طریق وحی ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس عبادت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انبیاء کی تعلیم کا سہارا ضروری ہے. اسی لیے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا اور کرتا رہے گا اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کر لی. تو چونکہ عبادت ہر وہ قول و عمل ہے جو اللہ پاک کو پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ کی پسند ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی, اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے, جو مخلوق سے جدا اور متباین ہے, مخلوق کے اندر داخل نہیں ہے, وہ ہم سے بہت دور ہے, بہت اونچا, بہت اوپر. اس کے اوپر ہونے کا ہم تصور نہیں کر سکتے, اور نہ ہمارے ذہنوں میں ایسی کوئی کیفیت ہے جس کیفیت میں اس علوم کو ڈھال سکیں. تو ہمیں کیا پتا اسے کیا پسند اور کیا ناپسند ہے. تو اس کا ایک ہی طریق ہے, اور وہ طریق وحی ہے, اور وہ انبیاء کی دعوت ہے, جس سے عبادت کا ہم کو علم ہو سکے گا. ایاک نعبد, ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیوں کریں یا کیوں کرتے ہیں, اور کریں تو کیسے کریں, یہ دو اہم نقطے ہیں جن کا جواب سورہ فاتحہ کے اندر ہی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیوں کریں, اس آیت سے قبل تین آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. یہ تین آیات اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیوں کریں. اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے, اس لیے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے, اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے. یہ تینوں آیتیں اس سوال کا جواب ہے. وہ رب العالمین ہے, تمام جہانوں کو پالنے والا. تو دنیا میں ہم آئے ہیں, ظاہر ہے کہ دنیا کی ایک گزران اور ایک معیشت ہے, چاہے وہ 50 سال ہو, 60 سال ہو, 100 سال ہو. ان 100 سالوں میں ہم اپنے پروردگار کے محتاج ہیں. ہمیں کھانا چاہیے, ہمیں امن چاہیے, سلامتی چاہیے, رزق چاہیے ہمیں, اپنا, اپنی اولاد کا, اپنے متعلقین کا. تو پھر یاد رکھو کہ وفی السماء رزقکم، تم سب کا رزق آسمانوں میں ہے جو پروردگار کے امر سے اترتا ہے، رب العالمین ہے، اس سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے تاکہ تم کو رزق حاصل ہو سکے. رزق تو سب کو مل جاتا ہے، مگر رزق کی دو قسمیں ہیں. ایک رزق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ذات بے پرواہ ہے جٹا رہا ہے، وہ رزق چوپایوں کو ملتا ہے، جانوروں کو ملتا ہے. ایک رزق متقین کا پاکیزہ رزق جو بندے کی آخرت کو سنوارتا ہے، یہ پروردگار کی خاص عنایت ہے. اللہ رب العالمین ہے تو اس کی عبادت ضروری ہے تاکہ دنیا کی معیشت درست ہو سکے اور دنیا کی گزران صحیح نہج پر قائم ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا، روزی اسی کی طرف سے ہے، اسی کے امر سے ہے، اس کے سوا کوئی ایک چھلکا تک پیدا نہیں کر سکتا اور کسی چیز کا مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی مالک اور خالق ہے، وہی روزی رساں ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے. اس کے خزانوں کا عالم یہ ہے کہ یبنا یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی سعید واحد ثم سالونی فاعطی کل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا ما ينقص المقیت من الماء اذا ادخل فی البحر. اے میرے بندو، اگر تمہارے تمام اگلے پچھلے لوگ، جو لوگ پیدا ہوئے ایک وقت گزارا مر گئے، وہ زندہ ہو کر آ جائیں اور جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ بھی ساتھ ہوں اور جو لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں، اور صرف انسان نہیں بلکہ جن بھی سب آ جائیں، ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، ثم سألوني اور پھر سب کے سب ایک ہی وقت میں مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے اور جو چاہے مانگے، کوئی رو ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، جو چاہے مانگے اور میں سب کو دیتا جاؤں، جو جس کی طلب ہو دیتا جاؤں. تو سب کو ایک ہی وقت میں دینے کے بعد میرے خزانوں میں اس قدر کمی بھی نہیں آئے گی جیسے سوئی کسی بحر زخار میں ڈبو دی جائے، ایک سمندر میں ڈبو دی جائے اور ڈبو کر نکالی جائے، تو وہ سوئی اس سمندر کا جو پانی کم کرے گی، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی. وہ ایسا رب العالمین ہے. تو دنیا کی معیشت میں ہم اپنے پروردگار کے محتاج ہیں، اس لیے ایاک نعبد، ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس عبادت کے منحج پر اگر ہم قائم ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی پاکیزہ، بڑی عمدہ روزی دے گا، وہ روزی جو متقین کو ملتی. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اور تقوی اختیار کیے رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مخرج مہیا کرے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا فہم و گمان بھی نہ ہو اور اس کے تصورات سے بڑھ کر اس کو عطا فرما دے گا. اور بعض وقت اللہ تعالیٰ متقین کو نہیں بھی دیتا اور ان کو آزماتا ہے اور صبر کی توفیق دیتا ہے اور اس آزمائش میں ان کے درجے اس قدر اونچے کر دیتا ہے کہ یہ نعمت دنیا کی نعمتوں سے کہیں بھاری ہو جاتی ہے. اور یہ پروردگار کا ایک الگ احسان ہے کہ دنیا میں ایک بندے کو تنگی عیش میں ڈال دے، جو کہ ایک امتحان ہے، اور اس کے صبر کو آزمائے، یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایسا تو نہیں کہ بے صبرا بن کر حلال و حرام کی تمیزیں مٹا کر دنیا کے پیچھے بھاگ کھڑا ہو اور دنیا اس کی زبان پر ہو اور یہ حوث اس کے دل میں چھا جائے, یہ تو امتحان میں ناکام ہے. لیکن جو شخص ہر قسم کی تنگی اور ترشی کے باوجود اپنے پروردگار جڑا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے اور طلب رزق میں حرام کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ حلال کے منہج پر قائم رہتا ہے, یہ امتحان میں کامیاب ہے. اسے دنیا بھی عطا ہو جاتی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی بے حساب اس کو عطا کیا جاتا ہے. تو ایاک نعبد, ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ تو رب العالمین ہے اور دنیا کی عیش کا تیوان تیرے ساتھ قائم ہے اور یہ باقیدہ روزی تو ہی عطا فرمانے والا ہے. تو یہ اس سوال کا پہلا جواب. دوسرے دو جواب اگلی دو آیتوں میں مذکور ہیں اور ایک اور مقام پر, یدعون ربہ خوف و طمع, اہل ایمان کا شیوا اور متقین کا وتیرہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں مستقل اور مسلسل دو کیفیتوں کے ساتھ, ایک اس کے غضب کے خوف کے ساتھ اور اس کے عذاب کے خوف کے ساتھ, دوسرا اس کی رحمت کے طمع اور رحمت کی امید کو سامنے رکھتے ہوئے. خوف و طمع, عبادت کرتے ہوئے ان پر پروردگار کا خوف بھی طاری ہوتا ہے اور پروردگار کی رحمت کا طمع اور اس کی رحمت کی امید بھی قائم اور وابستہ ہوتی ہے. اور یہ دونوں آیتیں اسی منحص کو بیان کر رہی ہیں, ایاک نعبد, میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن الرحیم, تو رحمان الرحیم ہے. تو یہ رحمت بڑی وسیع ہے اور قیامت کے دن بلکہ دنیا کی زندگی میں ایک ایک لمحہ ایک ایک پل میں تیری رحمت کا محتاج ہوں, اور مرنے کے بعد تو خاص طور پہ مجھے تیری رحمت کا سہارا چاہیے, اور قیامت کے دن تو اور بھی خاص طور پہ قدم قدم پر تیری رحمت کا محتاج ہوں. میں تیری عبادت کیوں نہ کروں, میں تیری عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور صرف تیری ہی کروں گا, تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں پل پل لحظہ لحظہ تیری رحمت کا محتاج ہوں اور تمام تر رحمت کا مالک تو ہی ہے. اس رحمت کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے, ہمارے یہ چھوٹے سے ذہن اس رحمت کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ مِئَةَ رَحْمَةً, اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں, اللہ رب العزت کی 100 رحمتیں ہیں, انزل منہا واحدۃ, اللہ نے ان میں سے ایک رحمت زمین پہ اتاری ہے, بلکہ اس کائنات میں چھوڑ دی ایک ہی رحمت, باقی 99 کا استعمال نہیں ہوا, صرف ایک ہی رحمت اس کائنات میں ڈال دی گئی اور اسی ایک رحمت کی تقسیم پوری کائنات کو حاصل ہے. مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں, اسی ایک رحمت کی تقسیم سے جانوروں میں آپس میں الفت ہے اور محبت ہے, اسی ایک رحمت کی اساس پر کہ جو بھی اس کائنات میں رحمت کا معاملہ ہو رہا ہے وہ اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتار دی. باقی 99 رحمتیں اللہ کی عطا قیامت کے دن مومنین کے ساتھ خاص ہیں, اہل جنت کے ساتھ. یہ اس پروردگار کی رحمت ہے, یہ ایک ہی رحمت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے اور یہ پروردگار کی عطا ہے. اس کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے اور سارے رحمت کے معاملے, محبت کے معاملے, صلح اور دوستی کے معاملے, پیار و محبت کے معاملے اسی ایک رحمت کے تابع ہیں, اور باقی 99 رحمتیں قیامت کے دن اللہ پاک عطا فرمائے گا مومن بندوں کو, اہل جنت کو. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ رحمت کتنی وسیع ہے اور ہم کس قدر اس رحمت کے محتاج ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, لن يدخل احدكم عمله الجنة, تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا. تمہارا عمل بہت ہی چھوٹا ہے اور جنت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے. تمہارا عمل اس نعمت کا خریدار بن ہی نہیں سکتا, اس کی قیمت بن ہی نہیں سکتا. لموضع سود فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا, جنت کی ایک لکڑی کی جگہ, ایک بالشت جگہ ہے جنت کی, کتنی قیمتی ہے. اگر پوری زمین تم کو مل جائے تمام تر دولتوں کے ساتھ, تمام تر ثروتوں کے ساتھ, ہر قسم کی نعمت کے ساتھ تم کو حاصل ہو جائے, اور تم پوری زمین کا سودا کر دو, اتنی بڑی پراپرٹی تمہیں حاصل ہو اور سب کو بیچ دو, تو کتنا خزانہ تمہیں مل جائے گا اور کتنے پیسے تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے. اور یہ سب تم دے دو جنت کی ایک بارش خریدنے کے لیے, تو نہیں خرید سکتے. پوری زمین کی قیمت, زمین کی دولتیں, زمین کی ثروتیں, جنت کا ایک بارش کا ٹکڑا نہیں خرید سکتے, اس قابل ہی نہیں. اتنی قیمتی نعمت فرمایا کہ تم کو تمہارے عمل سے نہیں مل سکتی, کہ جنت تمہارے عمل کا عوض نہیں ہے. الا برحمت اللہ, ہاں اللہ کی رحمت سے تم کو جنت حاصل ہوگی. تم عمل کرو, اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو, اس منہج پر قائم رہو, حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بن جاؤ. یہ رحمت عطا فرمانا بھی اس کی رحمت ہے, ورنہ رحمت کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ پروردگار کی رحمت کا معاملہ ہے, تو اللہ کی رحمت حصول جنت کا ذریعہ بنے گی, تمہارا عمل اس کا مول یا عوض نہیں بن سکتا. تو کس قدر اس کی رحمت کے محتاج ہے, تو ایاک نعبد, ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تو رحمان و رحیم ہے اور بے پناہ رحمت کا مالک ہے, وسیع رحمت کا مالک ہے. وسعت کل شیء رحمتا وعلما, یا اللہ جہاں تک تیرے علم کی رسائی ہے وہاں تک تیری رحمت ہے, اور پروردگار کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے, ہر چیز اس کے علم کے احاطے میں ہے, تو وہاں تک اس کی رحمت ہے. رحمتی صدقت غضبی, میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی, پہلے رحمت ہے پھر غصہ ہے, یہ اس کی رحمت کا ذکر اور اس کا انداز ہے. تو اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے اور ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں, دنیا میں بھی اور کل مرنے کے بعد قبر میں بھی, اور پھر اس کے بعد حشر میں جب میدان محشر وفا ہوگا تو وہاں بھی اپنے خالق اور مالک کی رحمت کے محتاج ہیں, جس کے بغیر کسی کامیابی کے حصول کا نہ کوئی تصور ہے اور نہ کوئی امکان ہے. تو ایاک نعبد, یا اللہ ہم خالص تیری عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی نہیں کرتے, نہ کریں گے. ہمارے منہج میں عقیدے میں توحید ہے, صرف تعلق باللہ ہے اور صرف عبادت اللہ ہے, کسی اور کا کوئی تصور نہیں, نہ کوئی ڈھیری, نہ کوئی قبر, نہ کوئی قبہ, اور نہ کوئی سرکار اور نہ کوئی درگاہ, نہ کوئی جن, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی. صرف تجھے پوچھنے اور پوچھتے رہیں گے اور تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تو الرحمن الرحیم, تو رحمان الرحیم ہے, تمام تر رحمت کا مالک ہے, اور ہم اس رحمت کے محتاج ہیں. اس رحمت کے سہارے اور تعلق کے بغیر ہم کچھ نہیں. پوری دنیا ہمارے ساتھ ہو تو یہ رحمت حاصل نہ ہو, ہم قلاش فیل اور ناکام ہیں. اور پوری دنیا تعلق توڑ لے, ناتا توڑ لے, لیکن تو یہ رحمت کا سہارا قائم ہو تو ہم کامیاب ترین لوگ ہیں اور خوش نصیب ترین لوگ ہیں. تو ایاک نعبد, ہم خالص تیری عبادت کرتے ہیں, اور کیوں نہ کریں. تو الرحمن الرحیم ہے, دنیا میں بھی تیری رحمت ہے اور قبر میں بھی تیری رحمت ہے اور قیامت کے دن بھی تیری رحمت ہے, کسی اور کی نہیں. تو اس کے حصول کے ہم ہمیشہ خواہاں ہیں اور اس کے لیے صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, مرتے دم تک کرتے رہیں گے. ہر وہ عمل کریں گے جو تجھے پسند ہے, جو تیری وحی کے مطابق ہے, جو تیرے انبیاء کی دعوت کے مطابق ہے, تاکہ تیری رحمت کے ہم مستحق بن سکیں. تو یہ اس سوال کا جواب ہے, ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں, پروردگار کی عبادت خالص عدد کیوں کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی الرحمن الرحیم ہے اور ہر قسم کی رحمت کا مالک ہے اور عطا فرمانے والا ہے، جس کے بغیر ہم کچھ نہیں. تو اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم پروردگار کی عبادت کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، رحمت کا ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے، رحمت کے سہارے کی امید ہے، مجھے اپنی رحمت سے کاٹ کر، رحمت سے دور کر کے میرے سپرد نہ کر دے، میں کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو سنبھالنے والا نہیں ہوں، تو سنبھالنے والا ہے، مرنے کے بعد بھی میں کچھ نہیں، جب تک تیرا سہارا نہ حاصل ہو، تیری رحمت کا سہارا حاصل نہ ہو، تو رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں. اس لیے ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور کرتے رہیں گے. رحمت کے حصول کے لیے ایک مؤثر ہتھیار ہم کو دے دیا گیا ہے، ایاک نعبد، اللہ پاک کی عبادت کا، تاکہ یہ عبادت کرتے رہیں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو یہ ہے اللہ کی عبادت کا دوسرا جواب. یدعون ربهم خوفا وطمعا، متقین المؤمنین اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اس کی رحمت کی طمع میں، اس کی رحمت کی امید میں، رحمت کی حرص میں. انہیں معلوم ہے کہ پروردگار کی رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا ہی اصل سہارا ہے، جس کے بغیر کسی کامیابی کا کوئی تصور نہیں. اور پھر مالک یوم الدین، اللہ رب العزت روزے جزا کا مالک ہے، قیامت کا مالک ہے. یہ بڑا ایک حیبت ناک فرمان ہے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو روزے آخرت کا مالک ہے، قیامت کا مالک ہے. اور یہ بہت ہی خوفناک گھڑی اور گھاٹی ہے، یا ایہا الناس اعبد، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ ناقابل برداشت ہے، یہ شیء عظیم ہے، اسے تم برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہارے سامنے آسمانوں اور زمینوں کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑوں کو توڑ کر زمین کے برابر کر دیا جائے گا، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑیں گے، سورج چاند ستارے بالکل بے نور ہو جائیں گے، اور ان کے نور کو سلب کر لیا جائے گا. اس منظر کی تاب لا سکتے ہو؟ قیامت کی ہولناکی شے عظیم ہے، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کا تقوی اختیار کر لو، وہی ایک سہارا ہے، اللہ کے خوف کا سہارا. تو ایاک نعبد، یا اللہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، روز آخرت کا مالک ہے. اور یہ ایک بڑی تنبیہ ہے، بہت زبردست تنبیہ ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اس سے ڈر جاؤ، اس کے وقوع سے ڈر جاؤ، اور قیامت کے حساب سے ڈر جاؤ. اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن کی تمام تر کامیابی اور تمام تر سعادت جو ہے، منہج عبادت سے منسلک ہے، ایاک نعبد، تو قیامت کے دن کا مالک ہے. مالک تو دنیا کا بھی ہے، ہر شے کا مالک تو ہی ہے، لیکن خاص طور پہ قیامت کا مالک. اس لیے کہا گیا کہ قیامت کی ملکیت ایسی ہوگی کہ اس ملکیت میں کوئی شریک نہ ہوگا. آج کچھ نہ کچھ ملکیت ہمارے پاس حاصل ہے، ہم اپنے کاروبار کے مالک ہیں، اپنے گھروں کے مالک ہیں، وہ یہ ملکیت اللہ کی عطا ہے اور بالکل عارضی ہے. اللہ تعالیٰ مستقل مالک ہے ہر چیز کا، اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے اور مالک ہے. اسے یہ ملکیت کسی کی عطا سے حاصل نہیں ہوئی، ہم ایسے مالک ہیں، ہماری ملکیت عارضی ہے اور اللہ کی عطا سے ہم کو حاصل ہوتی ہے. وہ عطا فرما دے تو حاصل ہوگی، محروم کر دے تو حاصل نہیں ہو سکتی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. یہ پروردگار کا تعارف ہے، اس کی عطا سے ہر نعمت حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس کی عطا کا حکم نہ ہو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی دنیا کا مالک ہے، مگر دنیا میں ایک عارضی ملکیت لوگوں کو بھی حاصل ہے، مگر پروردگار قیامت کا مالک ایسا مالک ہوگا کہ اس دن عارضی ایک لمحے کی ملکیت بھی کسی انسان کو حاصل نہ ہوگی. اللہ کے امر کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا،
آج ہماری زبانیں ٹر ٹر چلتی ہیں اور خوب بولتے ہیں، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، اللہ کے امر کے بغیر یہ زبان نہیں چلے گی. آج ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس دن کچھ نہ ہوگا. دو قدموں پر آپ کھڑے ہوں گے، کوئی حرکت نہ ہو سکے گی، اپنی مرضی سے کہیں نہ جا سکیں گے، نہ آ سکیں گے، نہ کچھ کھا سکیں گے، نہ کچھ پی سکیں گے. ایک طویل میدان محشر ہے، تمہارے زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، اللہ کے امر سے تمہارے اعضاء بولیں گے، ہر طرف اللہ کا امر ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن سارا امر، سارا اختیار اور سارا آرڈر پروردگار کے پاس ہوگا، اس کے امر ہی سے ہر حرکت پیدا ہوگی. آج اللہ نے کچھ ملکیت تقسیم کر دی ہے، اسی لیے قیامت کی ملکیت کو ایک خاص ملکیت قرار دیا. مالک یوم الدین، روز آخرت کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے. وہ مالک تو ہر شے کا ہے، لیکن قیامت کی ملکیت ایک منفرد ملکیت ہے. اس دن کوئی شخص اپنی مرضی سے نہ بول سکے گا، نہ چل سکے گا، نہ کچھ کھا پی سکے گا. اللہ کا امر ہوگا، اس کے امر کے علاوہ کچھ نہ ہوگا. تو ایاک نعبد، یا اللہ ہم خالص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تو روز جزا کا مالک ہے. اور یہ بڑا ہیبت ناک دن ہے، بڑا خوفناک دن ہے. اس دن تیرا ہی فیصلہ ہوگا، اور تیرے فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے گا. امر جزائی ہر قسم کا تیرے ہاتھ میں ہوگا، اور تو نے ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر فیصلہ کرنا ہے، سب کو بلانا ہے، سب سے سوال کرنے ہیں، خواہ کوئی نبی ہو یا ان کی امتیں ہوں، ایک ایک فرد کو تو نے بلانا ہے اور سب سے حساب لینا ہے اور سوال کرنے ہیں. جنت تیری ملکیت ہے، جہنم تیری ملکیت ہے، سارے مراحل سے تیرے امر سے گزرنا ممکن ہوگا، اور مرنے کے بعد ہم جا بھی کہاں سکتے ہیں، لوٹنا بھی تیری ہی طرف ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. دنیا میں بھی ہم اللہ کے مملوک ہیں اور اللہ ہمارا مالک ہے، مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. ایسا وہ مالک ہے اور ایسا وہ مختار ہے. تو کیوں نہ ایاک نعبد، ہم خالص تیری عبادت کریں، کیونکہ ہم نے مرنے کے بعد تیری طرف جانا ہے. قبر میں تیرا حکم ہوگا، حشر میں تیرا حکم ہوگا، اور اس کے بعد جو مراحل جوں جوں آگے بڑھیں گے، شدید سے شدید تر ہوتے جائیں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق دنیا کی تکلیفیں بھی سخت ہوتی ہیں، لیکن جاگ ہونے کی تکلیف سب سے سخت ہے. دنیا کی تمام تکلیفیں جمع کر لی جائیں، اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اس وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب اس کی جان نکلتی ہے، جب جان حلق میں پھنس جاتی ہے، اٹک جاتی ہے. تو وہ جو تکلیف ہے، وہ تکلیف دنیا کی تکلیفوں کو جمع کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس تکلیف کی شدت محسوس نہیں ہو سکتی. اور فرمایا کہ اس کے بعد جو جو انسان آگے بڑھے گا، اس کی تکلیفوں کی شدتیں بڑھتی ہی جائیں گی. جیسے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی نعمت کے مستحق ہیں، جوں جوں آگے بڑھیں گے، اللہ کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اللہ کے انعامات بڑھتے جائیں گے. اسی طرح جو لوگ عذاب کے مستحق ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ اللہ کے عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا. مالک یوم الدین، وہ ایسا روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد، یا اللہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. منہج توحید پر قائم ہے، عقیدہ توحید پر قائم ہے، اور ہمیشہ قائم رہیں گے، اور کیوں نہ قائم رہے. مالک یوم الدین، تو روز جزا کا مالک ہے، اس دن فیصلہ تیرا ہی ہے، اور تو نے انصاف فراہم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے. جنت تیری ہے، جہنم تیری ہے، دونوں حق ہیں، اور جنت اور جہنم کے سلسلے میں تیرے فیصلے حق ہیں، تیرا ہر قول حق ہے. ہم تیری رحمت کے سہارے کے محتاج ہیں، ہمیں آخرت کا خوف ہے، اسی خوف کی بنا پر ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تو ایاک نعبد، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے. ہم دنیا کے ابتداء کے لیے اپنے پروردگار کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہی الرحمن الرحیم ہے، رحمتوں کا مالک ہے، رحمت لٹانے والا ہے، بصیر رحمتوں کا مالک ہے. اس رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں. کسی کامیابی کا حصول اس کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جیسا ہم اسی کی عبادت کریں گے اور کرتے رہیں گے, منہج توحید پر قائم رہیں گے ہمیشہ کے لیے, ہر لحظہ ہر آن ہر گھڑی موت کی وادی میں پہنچنے تک اس کی توحید پر قائم رہیں گے تاکہ اس کی رحمت کے ہم حقدار بن سکیں. ہم اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مالک یوم الدین, اس لیے کہ وہ روزے آخرت کا مالک ہے, روزے جزا کا مالک ہے. اس دن ہمیں پروردگار کے رحمت کے سہارے کا احتیاج ہے. اس کے لیے منہج توحید ہی ایک بڑا سہارا ہے جس سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس انسان کی توحید جس قدر پختہ ہوگی اسی قدر اس کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے گا. حتیٰ کہ ایسے بندے بھی قیامت کے دن اللہ کو حساب دیں گے جن کی شہادت اور توحید کی گواہی اتنی مضبوط تھی, اتنی قوی اور پختہ تھی کہ قیامت کے روز ان کے گناہوں کے 99 دفاتر کے پرخچے اڑ جائیں گے اس کی قوت توحید کے مقابلے میں اور پختہ عقیدے کے مقابلے میں. تو ایاک نعبد کے منہج پر خوب غور کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اپنے پروردگار کے معبود ہونے کو پہچاننا ہے, ایسا معبود ہونا کہ اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے, اس کی عبادت میں ایک لحظہ کے لیے ایک لمحہ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے. اور توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے ہم رکاب ہے, ہر وقت حضر ہو, سفر ہو, خلوت ہو, جلوت ہو, مقیم ہو, مسافر ہو, مریض ہو, صحت مند ہو, ہر موقع کے لیے ہر آن کے لیے ہر گھڑی کے لیے پروردگار کی توحید ہی اصل اثاثہ ہے. جو اس سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہے, اس کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی نہ نکالا جائے گا. وما ہم بخارجین من النار, انہیں جہنم سے کبھی نہیں نکالا جا سکتا جو شرک پر قائم ہے جن کے منہج میں توحید نہیں ہے. لہذا توحید پر توجہ, اس کا فہم, اس کی تعلیم, اس کا علم حاصل کرنا اور توحید کے نکات حاصل کرنا اور توحید کا علم حاصل کرنا اب ہر ضروری ہے, سب سے پہلے, ہر چیز سے مقدم, ہر چیز سے قبل. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک, جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لا الہ الا اللہ, اس کو پہچان لو. جب اس کو پہچان چکو تو واستغفر لذنبک, اس کے بعد استغفار کرو اور توبہ کرو. لا الہ الا اللہ کو پہچاننے سے قبل استغفار کا بھی کوئی فائدہ نہیں, توبہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے خوش ہوتا ہے, استغفار سے خوش ہوتا ہے, لیکن جو بندہ لا الہ الا اللہ کو پہچانے بغیر توبہ کرتا ہے اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے اس کلمے کو پہچانو, اس کی معنویت کو پہچانو, اس کے معنی کو صحیح طرح سمجھو اور پہچاننے کے پھر توبہ کرو, استغفار کرو. ایسی توبہ اور استغفار کا کتنا فائدہ ہے کہ یبنا آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولو بالی. اے آدم کے بیٹے, تو گناہ کرتے کرتے اتنے ڈھیر لگا دے تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگے, مگر تو ایک بار استغفار کر لے تو تیرے ایک بار کے استغفار سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن یہ تب ہے جب اس توحید کے منہج کو پہچان لو, اور لا الہ الا اللہ کو پہچاننے کے بعد ظاہر و باطن کے ساتھ اس کی گواہی دے دو اور پورا عمل اس علم اور گواہی کے مطابق ہو, پھر توبہ بھی قبول ہوگی, استغفار بھی قبول ہوگا, اور پھر اللہ کی رحمت بھی حاصل ہوگی, ہر عمل کام آئے گا, اس کے بغیر کچھ نہیں. تو ایاک نعبد, ہم اللہ کی خالص عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے, دنیا کا ارتضاق اللہ کے ساتھ قائم ہے. ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم ہے, وہ ہر قسم کی رحمت کا مالک ہے اور اس کی رحمت کے سہارے کے محتاج ہیں. اس کی عطا کے بغیر رحمت حاصل نہیں ہو سکتی. اور ہم اللہ کی خاص عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مالک یوم الدین, وہ روز آخرت کا مالک ہے. بڑا شدید دن, بڑا مشکل دن, بڑی مشکل گھاٹیاں, وہاں پروردگار کے رحمت کے سہارے کی ضرورت ہے. تو خوف و طمع اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنا مقصد حاصل ہو سکے, اللہ کی رحمت حاصل ہو سکے, اور اس کے عذاب اور غضب سے ہم کو حفاظت اور سلامتی میسر آ سکے. ان تمام چیزوں کی اساس ایاک نعبد ہے, اللہ کی عبادت. اور یوں علامہ ابن قیم کا قول بڑا واضح ہوتا ہے کہ ایاک نعبد یہ پوری سورہ فاتحہ کے مضامین کی اساس اور بنیاد ہے. اور سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے جو پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ اور پورے قرآن کے مضامین کی اساس ہے. اور قرآن پاک سابقہ سارے انبیاء کی دعوت کا مہیمن اور محافظ ہے, اور سارے انبیاء کی دعوت کا منخص ہے.